الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 62 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا یوسف کی سرگزشت اس سورہ میں کس مقصد سے سنائی جا رہی ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکا ہوں. اس میں مضمون یہاں پہنچ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ اگر آئیں تو میرے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں. ظاہر ہے اس وقت تک انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ ان کا بھائی ہے، اور وہ چونکہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلہ افراد کے لحاظ سے دیا جا رہا تھا. انہوں نے جب بھائی کے نام پر بھی غلہ لیا تو یوسف علیہ السلام کے لیے موقع پیدا ہو گیا کہ وہ یہ مطالبہ کریں. چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ اگر تم آؤ تو اس وقت تو میں نے تمہاری بات مان لی ہے کہ پیچھے ایک بھائی بھی ہے، لیکن اس کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ذرا توقف کر کے کہا کہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کر لیں گے. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے. یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ ہم اس وعدے کو پورا کرنے میں جو کچھ ہم سے ہو سکا کریں گے. اس فکرے میں ان کے دل کا چور نمایاں ہے کہ نہ لا سکے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ باپ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ جو کچھ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے تھے اس کے بعد اس کا پورا امکان تھا. تو یہ ایک تذبذب کی کیفیت ہے جس میں انہوں نے یہ جواب دیا، اپنے پورے ارادے کا اظہار بھی کیا. چونکہ دل میں چور تھا تو اس لیے کچھ تردد بھی تھا، امید بھی تھی. قرآن مجید نے یہ ساری بات چند لفظوں میں اس طرح اور اس بلاغت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ غور کیا جائے تو اس میں یہ باطنی کیفیات بھی جملوں کی ساخت سے بالکل نمایاں ہو جاتی. وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذِنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاموں ہی میں رکھ دو. یعنی جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی غلہ خریدنے کے لیے وہ لے لی گئی تھی، لیکن جب رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے یہ کہا کہ وہ مال، وہ قیمت جو ہم نے ان سے وصول کی ہے وہ ان کو بتائے بغیر ہی ان کے کجاووں میں رکھ دو، گویا واپس کی جا رہی ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں. اس زمانے میں ہماری طرح کے کرنسی نوٹ تو نہیں تھے، یعنی کسی مالی کی صورت میں ہوگی، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، یا اور کوئی بارٹر کا جو طریقہ ہوتا ہے کوئی چیز لائے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے کجاووں میں رکھ دو، جب وہ اہل و عیال میں پہنچیں یعنی واپس جائیں تو اسے پہچان لیں کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے. تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم غلہ خریدنے گئے، ہم نے سفر کیا، ہم نے کچھ مال بھی دیا، قیمت ادا کی، غلہ بھی ہمیں بہت فراخی سے دیا گیا، آگے کا وعدہ بھی کیا گیا، اور یہ دیکھیے گھر پہنچ کے جب انہیں معلوم ہو کہ ہماری تو رقم بھی واپس کر دی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر آئیں. یعنی ان کا تو مقصد بالکل دوسرا ہے کہ اب یہ معاملہ صاف ہو، میرا بھائی بھی آئے، والدین سے بھی رابطہ ہو. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار آئیں تاکہ معاملہ وہاں پہنچ سکے جہاں اس کو پہنچنا ہے، تاکہ وہ پھر آئیں. یہ اس لیے فرمایا کہ مال کی کمی ان کے دوبارہ آنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس قیمت دینے کو کچھ نہ ہو، غلے کی ضرورت بھی ہو، آنا چاہیں بھی لیکن پھر مجبور ہو جائے. تو اگر مال واپس کر دیا ہے تو غلے سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہی مال دوبارہ لے کے خریدنے کے لیے آ جائیں گے. تو ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تدبیر اختیار فرمائی. فَلَمَّا رَجَوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے. یہی کہا تھا انہوں نے کہ اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو پھر مجھے منہ نہ دکھانا. سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی بن یمین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں. یعنی اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم چونکہ یہ کہہ کے غلہ لائے ہیں کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے، تو ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ اب آؤ، تو اگر تم سچے ہو تو بھائی کو ساتھ لے کے آؤ. ہمارا بھائی ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ بھی نہیں ملے گا. اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سخت قحط کی کیفیت تھی، گرد و پیش کے علاقوں میں بھی وہی صورتحال تھی جس کا رویا بادشاہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر سیدنا یوسف نے کی تھی. ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلہ لائیں، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اطمینان رکھیے، آپ ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تو ہمیشہ سے کھٹک تھی، وہ اس کو ظاہر بھی کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھروسہ تو اس سے پہلے بھی تم نے مجھے دلایا تھا اور میں نے مان لیا تھا، لیکن پھر تم نے آ کے بتا دیا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا اب بھی ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ اللہ خیر الحافظہ وہو ارحم الراحمین. سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، اس جملے میں بڑی بلاغت ہے. مدعا یہ ہے کہ تمہارے بھروسے کا تجربہ تو اس سے پہلے کر چکا ہوں، یعنی تم پر بھروسہ کر کے تو پہلے دیکھ چکا ہوں کہ تم نے کیا حال کیا، لہذا بھیجنا پڑا تو خدا ہی کے بھروسے پر بھیجوں گا، تمہارے بھروسے پر نہیں بھیجوں گا. تو یہ دونوں جملوں کو اگر آپ ملائیں تو یہ پوری بات ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے کہ کیا تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح تمہارے بھائی کے معاملے میں کیا تھا. پھر بات اس استفہامیہ جملے پر ختم کر دیے، آگے کچھ نہیں کہا. اور اس سے آگے یہ کہا ہے کہ سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو پوری بات وہی ہوئی جو میں نے عرض کی ہے کہ تمہارے بھروسے کا تجربہ تو اس سے پہلے کر چکا ہوں، لہٰذا بھیجنا پڑا تو خدائی کے بھروسے پر بھیجوں گا، تمہارے بھروسے پر نہیں بھیجوں گا. یہ انہوں نے بتا دیا. اب بات چیت ہو گئی، باپ نے کچھ کہہ بھی دیا، ان کو بھی کچھ اطمینان ہوا، تو انہوں نے اب اپنا سامان کھولا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے. یعنی حیرت ہو گئی، غلہ لینے گئے تھے، قیمت دی تھی، غلہ قیمت لے کر ہی دیا گیا تھا، لیکن آ کے سامان کھولا ہے تو غلہ بھی نکلا اور جو انہوں نے قیمت دی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی. سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے. کالو یا وانا ما نبی حاضی بذات نہ ردت لینا و نمیر و النا و نحفظ و خانہ و نزداد و کیل بعیر ذالک کیل یسیر. اس طرح کے موقع پر جو ایک حیرت، استجاب، خوشی ہوتی ہے اور جس میں آدمی ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہے اور آگے کے لیے بڑی امیدوں کا اظہار کرتا ہے، اس وقت کی جو کیفیت ہے، اس میں جو جملے ان کی زبان سے نکلے ہیں، ان کو دیکھیے قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے. عربی زبان میں یہاں جو بلاغت ہے، حسن بیان ہے، جملوں کی ساخت ہے، اس کو تو ترجمے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ بہرحال اس میں ایک جوش نمایاں ہوتا ہے اور جس طرح کا عزم جزم اس میں نمایاں ہوتا ہے وہ کسی حد تک ہم ادا کر سکتے ہیں. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے. یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تو تھوڑا ہے. دیکھیے کس طرح سے قرآن مجید نے گویا تصویر کھینچ دی ہے اس وقت کی خوشی، مسرت، اور جس طرح سے انہوں نے وہ سب بات کہی کہ اب تو آپ کو کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھیے کیسا حسن سلوک ہوا ہے، غلہ بھی مل گیا، قیمت بھی واپس آ گئی، اب تو جائیں گے جائیں گے، آخر اب کیوں نہیں جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے. یہ جو کہا انہوں نے کہ ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے، تو بار شتر کا مطلب ہے اونٹ کے بوجھ کے برابر. پرانے زمانے میں چیزوں کے اسی طرح کے اندازے لگائے جاتے تھے، یعنی جو اب ہمارے ہاں باٹ استعمال ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ اس زمانے کے باٹ نہیں تھے، ایک گدھے کے بوجھ کے برابر، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر، اسی طرح سے بعض نسبتوں کے ساتھ لوگ بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہم رسد لائیں گے، یعنی نمیر و اہلنا. میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہے و نمیر و اہلنا، ان کا معطوف علیہ وضاحت قرینہ کی بنا پر محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا، یعنی ایک جملہ ہے، کیونکہ ردت الینا کے بعد و نمیر و اہلنا کا جملہ آ گیا ہے اور جملے کی ساخت بدل گئی ہے، تو گویا ایک حصے کو حذف کر دیا ہے، وہ ہم نے کھول دیا ہے کہ اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے. بارے شتر میں نے عرض کر دیا کہ یہ اونٹ کے بوجھ کے برابر، اس پر بھی حاشیہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ غلے کی ضابطہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ اس میں بیرونی ضرورت مند ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ حاصل کر سکتے تھے. یعنی جب اس کو انہوں نے قاعدہ دیا تو یہ بھی قاعدہ دیا کہ کتنے گھر کے افراد ہوں گے ان کے لحاظ سے، اور یہ بھی کہ باہر سے جو آئے گا تو ایک بار شتر غلہ ہم اس کو دے دیں گے. تو اس طرح راشننگ کی گئی تھی، کیونکہ یہ غلہ عام حالات میں نہیں بیچا جا رہا تھا، قحط کی صورتحال تھی، خود مصر کو بھی ضرورت تھی اور گرد و پیش کے علاقوں کو بھی، تو اس طرح وہ ضرورت مندوں کو غلہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے، یعنی جب بھائی کو لے کے جائیں گے تو بھائی کا بھی ہمیں مل جائے گا، تو اس طرح زیادہ غلہ ملے گا، یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے. اس پر حاشیہ ہے، یہ ان جملوں کی بلاغت دیکھیے، قرآن نے ان کی بات اس طرح نقل کی ہے کہ استاذ امام کے الفاظ میں ان کی خوشی ان کے فکرے سے ابلی پڑ رہی ہے، یعنی بہت مسرت ان کو ہوئی ہے اور اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو غلہ ہے یہ تو تھوڑا ہے، بس ہم جائیں گے اور پھر ہمیں زیادہ غلہ ملے گا، اور اسی طریقے سے ہماری آؤ بھگت بھی ہوگی جیسے اب ہوئی ہے. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گر جاؤ، یعنی تم سب پر کوئی آفت آ جائے تو یہ عذر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ تم خود آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ بھائی کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو میں نہیں بھائی کو بھیجوں گا تمہارے ساتھ. ظاہر ہے وہ ایک حادثے سے گزر چکے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اس کا عہد دینا ہوگا، میرے ساتھ عہد کرو اور خدا کو گواہ کر کے عہد کرو. موثقم من اللہ، خدا کے نام پر مجھ سے عہد کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لائے لاؤ گے. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وکیل. سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا، یعنی وعدہ کر لیا، اللہ کے نام پر قسم کھا لی، تو اس نے کہا یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، یعنی اللہ ہی اس کا گواہ ہے اور وہی اب تم سے نمٹے گا اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس طرح سے ان سے عہد لیا اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ تم جاؤ گے تو بھائی کو ساتھ لے جا سکتے ہو. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر کچھ وقت گزرا ہوگا، چنانچہ انہوں نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے دوبارہ. جب روانہ ہونے کا وقت آ گیا تو اب قرآن پھر وہاں سے داستان شروع کرتا ہے. وَقَالَ يَا بَنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یعنی پھر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے، یعنی یعقوب نے، باپ نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا. شہروں کے اس زمانے میں فصیل کی وجہ سے دروازے ہوتے تھے، جیسے ہمارے شہر لاہور کے ہیں، اور بالعموم مختلف دروازوں سے لوگ اپنے اپنی سمت کے لحاظ سے داخل ہو جاتے تھے. یہ بھی جب مصر جائیں گے اور کنعان یا فلسطین کے علاقے کی طرف سے جائیں گے تو جو دروازہ سامنے پڑے گا عام حالات میں اسی میں داخل ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ شہر کے دروازے میں تم سب ایک ہی جگہ سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ ہمارے یہاں چونکہ خاص طرح کا مزاج رہا ہے تو اس میں لوگوں نے کچھ نظر اور نظر پر ایمان ڈھونڈ لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں 11 قبائلی جوان جب ایک جتھے کی صورت میں شہر میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں مشتبہ سمجھا جائے. یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے باہر سے جب لوگ آتے ہیں اور ایک 11 قبائلی جوان ہیں، قد کاٹ ہے، وہ داخل ہو رہے ہیں، اسلحہ بھی لوگوں کے پاس تھوڑا بہت اپنی حفاظت کے لیے ہوتا تھا، تو ممکن ہے کہ ان کو مشتبہ سمجھ کر شہر کے محافظ اول تو داخل نہ ہونے دیں، اور اگر داخل ہوں تو ان کو مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیا جائے اور کوئی اس طرح انہونی ہو جائے. تو انہوں نے یہ ایک تدبیر بتائی، ان کو احتیاط کی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا، اس طرح کا کوئی تاثر نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور شہر کے لوگ یہ گمان کریں کہ اس قحط کے زمانے میں یہ لوٹ مار کی غرض سے یہاں آئے ہیں. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ نصیحت کی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا. اس میں ایک حصہ جملے کا قرآن نے اپنے اسلوب پر مقدر کر دیا ہے، اس کو ساتھ ملا کے اگلی بات کو دیکھیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بس ایک رائے ہے، تدبیر ہے، وہ میں نے تمہیں بتا دی، اور اللہ کے مقابل میں میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں. یعنی میں بس ایک تدبیر بتا سکتا ہوں، اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں جزم کے ساتھ کہوں کہ میری تدبیر کامیابی ہو جائے گی یا میں نے وہ علاج کر دیا ہے کہ اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ تو اللہ ہی کا کام ہے، میں نے ایک تدبیر بس بتا دی ہے تمہیں، اللہ کے مقابل میں میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں، تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے پیغمبر کی تعلیم، یعنی ہمارے دین میں پیغمبروں نے جو دین ہمیں دیا ہے یہی رویہ ہے، ہم اپنی عقل استعمال کریں گے، تدبیر کریں گے، اپنے علم کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں فیصلے کریں گے، ہر طرح کے معاملات جو ہماری گرفت میں ہیں ان میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، لیکن یہ کبھی خیال نہیں کریں گے کہ ہماری یہ تدبیریں آخری درجے میں کارگر ہو جائیں گی، ان کو کارگر کرنا، ان کو اتمام تک پہنچانا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھنا، یعنی تدبیر میں کوئی کسر اٹھانا رکھنا، کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور اللہ پر بھروسے ہی پہ سب کام انجام دینا، یہی ایک بندہ مومن کی سیرت ہے، یہی اس کا کردار ہے، یہی اس کے ایمان و عقیدے کا اظہار ہے، اور اسی کو پیش نظر رکھ کر ہر بندہ مومن کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے کہ تم جب جاؤ گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مشتبہ گروہ سمجھ لیا جائے، اس کے لیے میں تمہیں یہ تدبیر بتا رہا ہوں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ پیغمبر باپ نے یہ تدبیر بتائی ہے تو اب کیا ہونا ہے، نہیں، جو ہونا ہے وہ اس پروردگار کے اذن سے ہونا ہے، اور اگر نہیں ہونا تو اسی کی عنایت اور توفیق سے نہیں ہونا، اس لیے میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے کہ سارا اختیار اسی کا ہے، تم بھی اسی پر بھروسہ کرنا۔ اس طرح سے انہوں نے بچوں کو رخصت کیا اور وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، یعنی انہوں نے پیروی کی اور جس طرح مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا تھا اسی طرح داخل ہوئے، تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ یعنی جو بات یعقوب نے کہی تھی قرآن مجید نے اس کی تصویب کی کہ ایسا ہی تھا، معاملہ ایسے ہی ہوا، یعنی تدبیر کامیاب رہی تو اس لیے کہ اللہ نے کامیاب ہونے دی، اور اگر ناکام ہوتی تو یہ تدبیر کام آنے والی نہیں تھی، اللہ کا اذن ہوتا تو وہ معاملہ ہو جاتا، اللہ کی توفیق ہوتی تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو بتایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا، ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ یعنی انسان کو تمنا کرنی بھی چاہیے، کوئی چیز دل میں پیدا ہو تو اس کے لحاظ سے احتیاط بھی برتنی چاہیے، اور جب انسان اپنی احتیاط کر لیتا ہے اور اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے تو بس کر لیتا ہے، اس کا کام یہی ہے، اس کو اتمام تک پہنچانا وہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو یہ تدبیر اور تقدیر کا جو باہمی تعلق ہے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ تدبیر اور تقدیر کے باہمی تعلق کو واضح کر دیا ہے کہ تقدیر بہرحال اٹل ہے، کوئی تدبیر بھی اس کو نہیں بدل سکتی۔ پہلے جملے کا مطلب یہی ہے کہ ایسا ہی تھا، جیسے کہ یعقوب نے کہا ایسا ہی تھا، چنانچہ جس وقت وہ لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے تو بس اللہ ہی تھا جو حفاظت کرنے والا تھا، ورنہ یہ تدبیر کام آنے والی نہ ہوتی۔ تقدیر بہرحال اٹل ہے، کوئی تدبیر بھی اس کو بدل نہیں سکتی، انسان صرف یہ کر سکتا ہے کہ حالات و مسالے کے لحاظ سے جو خیال اس کے دل میں آئے اسے پورا کر لے. یہ جو فرمایا نا کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی اس نے پوری کر لی, یعنی اس نے اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ اگر یہ میں کہوں گا اور یہ اس میری بات کو مان کر داخل ہوں گے تو امید یہی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے گا. تو تدبیر انسان اسی بھروسے پر کرتا ہے, یعنی جو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے یا عقل کہتی ہے یا علم تقاضا کرتا ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. تو یہاں تو سوال یہ نہیں تھا کہ عقل و علم کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ایک اندیشہ تھا, اندیشہ دل میں محسوس کیا. اگر اس طریقے سے یہ احتیاط کریں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ وہاں محفوظ رہیں گے, یہ خواہش تھی پوری کر لی یعقوب نے, تو بس جو دل میں بات تھی پوری ہو گئی. ورنہ حقیقت وہی تھی جو اس نے اپنے بچوں کو بتا دی تھی کہ اللہ کو اگر منظور نہ ہوا تو کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی, اس سے زیادہ کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے. اپنی ہر چیز کے بارے میں, اپنی ہر تدبیر کے بارے میں بندہ مومن کو یہی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے, یعنی ہماری زندگی, ہمارے احوال, ہماری تدبیریں اسی دائرے میں. اور چونکہ بعض تدبیریں اللہ کے قانون کے تحت بار بار کامیاب ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے رب کو فراموش کر بیٹھتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواہ ہمارا علم کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے, اصل چیز وہی ہے کہ کیا اللہ کی توفیق مل گئی ہے, کیا اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے. تو اس سے در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں اللہ کا قانون چل رہا ہے, اس کے تحت علم وجود میں آتا ہے, تدبیریں قاعدہ ضابطہ بن جاتی ہیں, وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن آخری باغ اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے. تو اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, ورنہ ہر چیز بالکل الٹ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں, ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی. اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرا مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے یہ سرگزشت سنائی ہے. اصلی مقصود تو قریش کے سامنے ایک آئینہ رکھ دینا ہے, اس وقت جو کشمکش برپا ہے اس میں تمہارے لیے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے, اور محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. لیکن اس سرگزشت میں قدم قدم پر ایسے اسرار و غوامز ہیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پیچھے بھی کیا کیا حقائق ہیں جو اس سرگزشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں. تو یہاں پر تدبیر اور تقدیر کے اس پہلو کو موضوع بنایا ہے, اور ایک ایک جملے میں یہ بتا دیا ہے کہ ہماری وہ عنایت بندوں پر کیسے ہوتی ہے. چنانچہ اس پر بھی حاشیہ ہے, یعنی اس علم سے بہرا مند تھا, یہ جو کہا نا کہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرا مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا, یعنی اس علم سے بہرا مند تھا جو انسان کو بتاتا ہے کہ خدا کی مشیت ہر چیز پر حاوی ہے. یہی علم ہے جو پیغمبروں نے ہمیں دیا ہے, وہ یہ علم دینے کے لیے آئے ہیں, سیاست اور معیشت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے نہیں آئے. یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے, وہ چیزیں انسان کو خود سمجھنی ہے, خود سیکھنی ہے. اس میں اگر کہیں رہنمائی بھی دی ہے تو اخلاقی پہلو سے دی ہے, یعنی ہمیں اپنے وجود کی تطہیر کے لیے, اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سیاست میں بھی ملحوظ رکھنی ہے, معیشت میں بھی, ان کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں. سیاست کا نظم کیا بنے گا, معیشت کے احوال کیسے درست ہوں گے, یہ چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہے, سرے سے اس کو موضوع بنایا نہیں گیا. تو اس وجہ سے اصلی چیز بتانے کی وہ یہی ہے کہ خدا کی مشیت ہر چیز پر حاوی ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کا فرض ہے کہ وہ ضروری تدبیر کرے. اور تدبیر یہ اللہ نہیں بتاتا, تدبیر کے لیے عقل دی گئی ہے, انسان کو علم دیا گیا ہے, وہ اس علم کو ترقی دیتا ہے, اس کے مختلف احوال سے آگے نتائج عکس کرتا ہے, اس میں صحیح و خطا کے ذریعے سے ارتقا ہوتا ہے, جس کو آپ ٹرائل اور ایرر کہتے ہیں. تو یہی اللہ کا طریقہ ہے, اس میں تدبیر بھی نئے نئے پہلو اختیار کرتی ہے اور حقائق بھی نئے نئے پہلوؤں سے سامنے آتے ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا فرض ہے کہ وہ ضروری تدبیر کرے، اس لیے کہ خدا کی تقدیر بعض اوقات اسی تدبیر سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس نے اپنے فیصلے کو وابستہ کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی حفاظت ہوگی اگر یہ اپنے باپ کے کہے کے مطابق الگ الگ دروازے سے جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس طرح ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔